أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات الله شیخ صدوق کی ایک بہت اہم کتاب جس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایات موجود ہیں, اس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کر پائے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آل محمد پر صلوات بھیجے. یعنی انسان کتنا بھی گناہگار ہوتا اگر کثرت سے آل محمد کے اوپر صلوات بھیجے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا, سارے گناہ معاف کر دے گا. صلوات کتنا آسان سا ذکر ہے زانے گرہ, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بھائی چونکہ بچپنے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں صلوات درود بھیجتے چلے آ رہے ہیں, ہم آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے, دوسرے عرفا کے پاس لوگ جاتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی بتائیں سب سے بڑا ورد کیا ہے, ذکر خدا کیا ہے جس سے مشکلات آسان ہو جائیں, جس سے ہمارا بیمار ٹھیک ہو جائے, جس سے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دیں. تو فرمایا کرتے تھے آسان ترین ورد اور سب سے عظیم ورد اور ذکر خدا درود بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ارشاد فرماتے ہیں, آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے اگلے حصے میں ہیں کہ دیکھو یہ درود جو تم بھیجتے ہو, صلوات جو بھیجتے ہو نا, یہ فقط ایک صلوات نہیں ہے بلکہ اس کا رتبہ تسبیح خدا کے برابر بھی ہے, تحلیل خدا کے برابر بھی ہے اور تکبیر خدا کے برابر بھی ہے. یعنی ایک صلوات سبحان اللہ بھی ہے, تکبیر بھی ہے, حضرت گرامی, یعنی سب سے بڑا اسم اعظم اگر جاننا چاہتے ہو کہ جو تمام مشکلات کی کنجی ہے وہ صلوات پر محمد والے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت گرامی ہمیں درود پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے, خصوصاً مجالس عزا کی تو زینت ہی درود ہے نا, تو ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. کنجوسی وہ لوگ کرتے ہیں جن کا آل محمد سے تعلق نہیں ہوتا, جن کے دل میں آل محمد رہتے ہیں تو انہیں تو صبح شام بلکہ لمحہ لمحہ بر محمد والے محمد درود بھیجنی چاہیے. تو ظاہر محترم ہمارا موضوع چل رہا تھا احیاء دین اور امامت, چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ تحریف دین کیسے ہوئی, احیاء دین کی ضرورت کیوں پڑی. رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کا فقط رسم الخط باقی رہ جائے گا, قرآن کی تعلیمات, قرآن کی روح, قرآن کی حقیقی تفسیر مسلم معاشرے سے اٹھ جائے گی, اور دیکھو اسلام کا فقط نام باقی رہے گا, اسم باقی رہے گا, نماز نام باقی رہے گا, لوگ نماز پڑھیں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, لیکن وہ نماز فقط نام کی نماز ہوگی, حقیقی نماز نہیں ہوگی. روزہ لوگ رکھیں گے ماہ مبارک رمضان کا, لیکن وہ روزہ حقیقی روزہ نہیں ہوگا, نام کا روزہ ہوگا. اسی طرح سے باقی شریعت کے احکام ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, رسول فرما رہے ہیں. لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن وہ مسلمانیت سے کوسوں دور ہوں گے. ازانی گرامی آپ دیکھو رسول خود ہی غیب کا علم لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام پر اتنا سخت وقت آنے والا ہے. تو سوال تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ جب اتنا سخت وقت آنے والا ہے مسلمانوں کے اوپر بھی, قرآنی تعلیمات کے اوپر بھی, اسلامی شریعت کے اوپر بھی, کہ نام کی ساری چیزیں رہ جائیں گی اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا, تو سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ, اور میں بلکہ اللہ سے سوال کروں کہ یا اللہ تو نے ختم نبوت کر دیا اور رسول یہ فرما رہا ہے کہ دین میں تحریف ہوگی, تو بس کون ایسی ہستیاں ہیں, یا اللہ تو نے کوئی اہتمام ایسا کیا ہے کچھ ہستیوں کا کہ جو رسول کے بعد اس دین کے محافظ ہوں گے, جو اس دین کو سمجھنے والے ہوں گے, جو اس دین کی حقیقت کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچانے والے ہوں گے. اذان گرامی, اس کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت النشیرہ جو اسلام کی پہلی دعوت تھی وہیں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کے ذریعے سے یہی تو انتظام کیا تھا کہ ہذا اخی وصی فاسمعوا له واطیعوا, کہ دیکھو یہ علی میرا جانشین ہے, میرا وصی ہے, بس اسی کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے. اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تو حسین کربلا گئے, علی نے محراب عبادت میں شہادت پیش کی, تمام ائمہ باقی ہمارے مسموم ہوئے. اگر دین کی حفاظت نہ کر رہے ہوتے, اگر جیسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ ہے نا, ولی اللہ بن گئے جناب اور جنگلوں میں نکل گئے, پہاڑوں پہ نکل گئے, تسبیح پڑھے جا رہے سبحان اللہ اللہ اکبر, مجذوب ہو گئے, اب ان کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں, اب ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں, اب ان کا ظالم کچھ کرتا رہے ان کی مملکت کے اندر, سرزمین کے اندر ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے, یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, ہمارا کام کیا ہے مصلی میں بیٹھ کے عبادت کرنا, تو آئمہ علیہ السلام کے لیے تو اذان گرامی یہ کام کرنا بڑا آسان تھا, بہت آسان تھا. اور میں تو یہ کہتا ہوں اذان گرامی کہ یہ جو جتنے پیر ہیں جن کی تعویذ چلتے ہیں, جن کے نسخے چلتے ہیں, ان کے نسخے زانِ گرامی کیا حیثیت رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے مقابلے میں, امام سجاد علیہ السلام کے مقابلے میں, پیرانِ پیر تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یا علی, تو پیران پیر تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے, ہمارا ہر امام پیران پیر ہے. کوئی پیر حقیقی معنوں میں اس وقت تک پیر نہیں بن سکتا, کوئی ولی اللہ اس وقت تک ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک علی ولی اللہ کا کلمہ نہ پڑھ. یہ کوئی اذان گرامی میں مبالغہ نہیں کر رہا, یہ حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہتا. آپ اہل تسنن سے جا کر پوچھئے جنہیں وہ ولی اللہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی کے بغیر, علی کے اذن کے بغیر, علی کے سلسلے کے بغیر کوئی ولی ولی اللہ نہیں بن سکتا. تو یہ در تو ایسا ہے دانی گرانی, یہ در ولایت کو تقسیم کرتا ہے. بس شرط کیا ہے؟ ولایت سے تمسک اختیار کرو. زانی گرامی, تو آئمہ کے لیے تو یہ بڑا آسان تھا کہ آئمہ مسلح میں بیٹھ جاتے, لا تعلق ہو جاتے ساری چیزوں سے. نہیں, زانی گرامی, اللہ نے آئمہ کو محافظ شریعت قرار دیا, محافظ دین قرار دیا, مبلغان حقیقی دین قرار دیا, مفسران حقیقی دین قرار دیا, وحی کا محافظ قرار دیا, اور اسلام کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ یا علی ہے یا علی کی اولادیں ہیں.
علی کا نام کا زندگی, نار کا کی موت ہے, علی کا نام کا زندگی, نار کا کی موت ہے, نار ہے علی, یا علی, یا علی, یا علی.
حافظان شریعت ہیں. زین محترم، اللہ نے انہیں محافظ شریعت بنایا ہے. میں انشاءاللہ بیان کروں کیسے. دیکھیں زین گرامی، دین میں تحریف ہوئی. کیسے تحریف ہوئی؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ادیان آسمانی میں آسمانی کو بگاڑا گیا. کیوں بگاڑا گیا؟ کس طرح سے بگاڑا گیا؟ کتمان کے ذریعے سے. سب سے پہلے حق کو، حقیقت کو اور حقیقی دین کو اور اللہ کی آیات کو چھپایا جاتا ہے کہ اگلی نسلوں تک دین نہ پہنچنے پائے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حقیقی دین لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. اس لیے حقیقی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، کتمان کرتے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی. تو ذرائع گرامی، دوسرا طریقہ کیا ہے دین کے اندر تحریف کرنے کا؟ دوسرا طریقہ حق و باطل کو مخلوط کرنا ہے، حق و باطل کو مکس کرنا ہے. ادیان آسمانی، اہل کتاب یہی کام کرتے تھے، حق کو باطل میں، باطل کو حق میں مکس پلیٹ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے. اب کیا ہوتا تھا؟ دیکھنے میں لگتا تھا دین ہے، دیکھنے میں لگتا تھا شریعت ہے، اندر سے کیا ہوتا تھا؟ شریعت نہیں ہوتی تھی بلکہ سلطنت کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا دین کے نام پر. اپنی تجوریوں کو بھرا جاتا تھا دین کے نام پر. بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے احبار دین کے نام پر اپنی اپنی سلطنتوں کو قائم کرتے تھے اور لوگوں سے ہیرے جواہرات لیتے تھے. زانی گرامی، اسی لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو حق کو باطل سے مکس نہ کرنا، مخلوط نہ کرنا. وَتَكْتُمُونَهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو حق اور باطل کو مخلوط کر کے، مکس کر کے کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. وہ جانتے ہیں حق کیا ہے، لیکن حق کو باطل سے مکس کر کر اسے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ حق یہی ہے، لیکن وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اصل میں حق کا کتمان کرنا چاہتے ہیں، حق کو چھپانا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. یہی وجہ ہے نازان گرامی، علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کو بہت چھپایا گیا، آل محمد کی فضیلتوں کو بہت چھپایا گیا، ان کی امامت و ولایت کا انکار کیا گیا. لیکن جب شراب کے نشے میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے کے سلاطین، اس وقت میں کبھی کبھار سچ بھی بول دیا کرتے تھے. آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں زانی گرامی، ہر ہر ظالم نے، ہر ہر دشمن اہل بیت نے جہاں کتمان حق کیا ہے اور حق کو باطل کو چھپایا ہے، وہاں وہاں ہر ہر ظالم نے آل محمد کی فضیلتیں خود سے بیان کی ہیں. ہر ہر شخص نے، امیر شام سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس کے تمام سلاطین تک. کیوں زانی گرامی؟ اس لیے کہ بالآخر کب تک سچ چھپاتے رہیں گے؟ کہیں تو خود بھی اظہار کرتے ہیں، نہ تک آ جاتے ہیں حق کو چھپا چھپا کے، حق و باطل کو مکس کر کر کے. علی کی فضیلتیں ہیں اتنی کہ سینے میں اتر جائے تو سینہ پھٹنے لگتا ہے. آپ دیکھ لو جنگ صفین میں کیا ہوا، جنگ صفین میں بیان ہی یہی ہوا کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ادھر بھی حافظان قرآن، ادھر بھی حافظان قرآن، ادھر بھی مفسران، ادھر بھی مفسران، ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، لوگ حیران سرگردان ہوں گے. بھائی امیر شام کافر بن کے تو نہیں آیا تھا نا، مسلمان بن کے آیا تھا نا. وہ تو خود خلافت کا دعوے دار تھا، وہ تو خود حکومت اسلامی کا حاکم एक आदिल हुकुमरान के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा था। जानकारी याद रखिएगा इस बात को, वला तलबिसुल हक बिल बातिल, देखो हक को बातिल से मखलूत ना करना। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यही तो जुल्म किया है। आम मुसलमान समझता रहा कि मसनद खिलाफत पर कौन बैठा हुआ है, भाई वही बैठेगा ना जो जानशीन रसूल होगा, दाढ़ी उसने रखी हुई है, हाँ नमाज मेहराब इबादत में जाके वो इकामा करता है, वो नमाज जमात पढ़ाता है, सही है, और लोगों को दीन भी समझाता है बजाहिर, सही है, सारी दीन वाले काम करता है, हालांकि दिल में कोई दीन नहीं है, दिल में शरीयत का पास नहीं है, दिल में खौफ खुदा नहीं है, दिल में तकवा नहीं है, दिल से दीन से नफरत करते हैं। यजीद की मिसाल ले लो, क्या कहा था इस यजीद ने, लायबत हाशिम बिल मुल्क फला खबर जा वला वहीउ नजल। अरे बनी हाशिम ने ये तो हुकूमत अपने हाथ में लेने के लिए ढोंग रचाया है, ना कोई वही नाजिल हुई ना उज़ु बिल्ला, ना कोई कुरान आया, ये तो सब ढोंग है, ये तो सब ड्रामा है। लेकिन यजीद इब्ने माविया खलीफतुल मुस्लिमीन आपसे बैत तलब कर रहा, फर्जंद रसूल से बैत तलब कर रहा है, आले मोहम्मद आये तथीर के वारिसों से, वारिसान कुरान से बैत तलब कर रहा है। लेकिन हजारे गिरामी फातिमा के लाल ने भी एक ऐसा जुमला कह दिया तारीख में कि मिसली लायुबायु मिसला, क्या यजीद याद रखना मैं भी अली का बेटा हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, मोहम्मद का बेटा हूँ, मुझ जैसा शख्स तेरे जैसे शख्स से कभी बैत नहीं कर सकता। ये तारीखी जुमला है, तारीखी जुमला है, तारीखी मौकिफ है, तारीखी जिहाद है हुसैन इब्ने अली का कि मुझ जैसा शख्स तो जैसे शख्स की बैत नहीं कर सकता, मेरा सलाम हुसैन इब्ने अली को। इस एक जुमले ने हमेशा हमेशा के लिए यजीद की यजीदियत का कला कमा कर दिया ना, कला कमा कर दिया। हक को बातिल को मखलूत करके जब मसनदे खिलाफत पर खलीफा बैठ जाए, जिन्हें अल्लाह ने खलीफा नहीं बनाया, लोगों ने खलीफा बनाया है। अफसोस तो यही है जाने गिरामी, अल्लाह ने नबुव्वत के बाद इमामत के तसलसुल को अपना इरादा करार दिया था, लेकिन लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए इमामत के तसलसुल को ठुकरा के कहा कि हम अच्छी चीज को कबूल नहीं करेंगे, हम जिसको खलीफा बनाएंगे उसी की हुकूमत होगी और उसी की पैरवी करेंगे। तो नसीब अपना अपना है, किसी के नसीब में अली इब्ने अबी तालिब आता है, किसी के नसीब में अमीर शाम आता है, किसी के नसीब में यजीद आता है, किसी के नसीब में मैं आप जैसे के हुसैन इब्ने अली आता है। दुरूद भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अपने अपने नसीब की बात है, बदनसीब है वो लोग जो दरे आली मोहम्मद को छोड़ देते हैं, बदनसीब तरीन कायनात के लोग। और निगरानी तीसरा जो तरीका है दीन को तबाह बर्बाद करने का, जो अदियान आसमानी के मानने वालों ने किया, मसीहियों के उलमा ने, यहूदियों के अखबार ने क्या किया, उन्होंने तहरीफ लफ्जी भी करना शुरू, हाँ न सिर्फ ये कि कितमान करते थे, पहले छुपाते थे हक को, छुपाते थे आयात इलाही को, छुपाते थे, दूसरा ये कि आयात इलाही के साथ साथ शयातीन यानी शैतानी आयात उनको मिक्स करते थे, تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ لفظی طور پر تحریف کرتے تھے، لفظی طور پر تحریف کرتے تھے. یعنی توریت کچھ کہتی ہے، انہوں نے کیا کر دیا، ایک جملہ ایڈ کر دیا. توریت کچھ کہتی ہے، انہوں نے وہ جملہ حذف کر دیا، یعنی وہ آیت توریت توریت حذف کر دی. کہ لفظی تحریف بھی کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے ذالک گرامی سورہ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تحریف کو بیان کیا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو، کلمات کو کیا کرتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. جو جس جگہ رکھا ہوا ہے ادھر سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیتے ہیں. یہ ظلم ادیان آسمانی میں کیا گیا ذالک گرامی، جس سے دین تباہ و برباد ہوا. یہ قرآن مجید ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصی اہتمام کیا کہ باقی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی، لیکن قرآن کے بارے میں میں خود شیورٹی دیتا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور بالتاکید ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بس قرآن میں کوئی لفظی تحریف نہیں ہوئی ذالک گرامی. جیسے قرآن قلب رسول پر نازل ہوا تھا، اسی طرح سے آج ہم تک پہنچا ہے. کہ اللہ کا چیلنج تھا تمام جنوں اور انسانوں کو کہ دیکھو قرآن میں تم کوئی تحریف نہیں کر سکتے، لفظی تحریف نہیں ہوگی. لیکن ذالک گرامی باقی ادیان کے اندر لفظی تحریف ہوئی، قرآن میں کون سی تحریف ہوئی ہے؟ ہاں قرآن کے اندر بھی تحریف کی گئی ہے، لیکن لفظی تحریف نہیں ہے، بلکہ معنی کی تحریف کی گئی. کہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو یہ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ لفظ اہل بیت تو ویسے کا ویسا ہی ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد محمد والے محمد ہیں. درود بھیجنا محمد والے محمد. تو تحریف کرتے ہیں، ادیان آسمانی نے تحریف کی، لیکن عالم اسلام میں کسی نے قرآن میں تحریف کرنے کی جرت نہیں کی. جس نے کی وہ منہ کی کھائے، توجہ ہے نا سامنے. لیکن کہاں کہاں تحریف، احادیث نبوی میں تحریف کی گئی، سنت نبوی میں تحریف کی گئی، تاریخ اسلام میں تحریف کی گئی. ذالک گرامی اس قدر بڑا ظلم کیا گیا، اتنا بڑا ظلم کیا گیا کہ وہ احادیث کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آل محمد کی، اللہ وسلم بیٹا آپ ادھر ہی بیٹھ جائے میرے ساتھ تاکہ تو زن محترم جو ظلم کیا گیا ہے، تحریف کی گئی، لفظی تحریف. اب مجھے بتلاؤ کہ مسلمہ ترین حدیث، مستند ترین حدیث، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی سلفی مقلد غیر مقلد، جتنے گروپس آپ بنا لو مسلمانوں کے، 72-73 جتنے فرقے بنا لو، سارے فرقے متفق ہیں اس حدیث کے اوپر کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ للوالی والبابہا. اللہ اکبر، متفق ہیں کہ یہ مستند ترین حدیث ہے جو علی ابن ابی طالب کی شان کو بیان کر رہی ہے. کہ دیکھو علم کا صرف ایک دروازہ ہے، علم کا صرف ایک شہر ہے، اور اس کا دروازہ بھی صرف ایک ہے. شہر اگر رسول ہے تو دروازہ علی ابن ابی طالب ہے. اللہ
कैसे होगी? हाँ, मौला अली के हासदीन को जो मुस्तनद तरीन है आप उसका इनकार तो नहीं कर सकते ना भाई, क्या करेंगे उसको? अली के इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि कायनात में जितने उलूम हैं, जितने उलूम हैं, आसमानी उलूम हो या जमीनी उलूम हो, साइंसी उलूम हो या दीनी उलूम हो, उन तमाम उलूम का शहर रसूल अल्लाह है और उसका दरवाजा अली इब्न अबी तालिब। जो मुस्तनद तरीन हजम कैसे होगी भाई, क्या करें इस हदीस का, क्या करें, कैसे इस हदीस को छुपाया जाए, कैसे इस हदीस को ऐसा कर दिया जाए कि अली की फजीलत फजीलत ही ना लगे। हाँ, जनिग्रामी मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, आप जो जवान यहां बैठे हैं आप गूगल में जाके सर्च करो, आप जब सर्च करोगे तो फकत यह नहीं आएगी अना मदीनतुल इल्मवालियुन बाबुहा या अना मदीनतुल हिकमा वालियों बाबुहा, ये दो तीन मुस्तनद हदीसें ना एक जैसी हैं, खाली ये नहीं आएगी बल्कि इसके अंदर कुछ इजाफा होके भी आएगा, कुछ इस तरह की भी रिवायात आएंगी। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, दीवारें उसकी फला है, छत उसका फला है, ठीक है, और फर्श उसका फला है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब अली दरवाजा है तो अली की फजीलत को दूसरों के साथ बराबर में लेकर आना है ना, ताकि अली जैसा इमाम और अली जैसा बाबुल इल्म और अली जैसा उलूम इलाहिया और उलूम अंबिया का वारिस ज़ानिकरामी उसको बराबर किया जाए उनके साथ कि जिन्हें इस्लाम का अलिफ भी नहीं आता था, जिन्हें इल्म का ऐन भी नहीं आता था, उनके साथ बराबर किया जाए, तब अली की फजीलत छुप जाएगी, कितमान हो जाएगी, तहरीफ हो जाएगी। अजानी करामी न जाने कितनी इस तरह की रिवायात गढ़ी गई, हर हर वो आयत कि जो आले मोहम्मद की फजीलत में नाजिल हुई और उसको मुफस्सरीन ने आले मोहम्मद की फजीलत में बयान किया उसके मुकाबले में एक और तफसीर गढ़ ली गई, कहा यह भी एक कौल है और यह भी अकवाल है, तो बस जब एक कौल के मुकाबले में दूसरा कौल आ जाए तो कह भी हो सकता है ये ठीक हो सकता है ये ठीक हो सकता है अली के ऊपर ये आयत नाजिल हुई हो सकता है दुश्मन अली पर नाजिल हुई हो, तो बराबर करने के लिए सारी तरह की तहरीफ है, तहरीफ ये खुदा से मुकाबला है, ये खुदा से जंग है। अली ऐसा वली नहीं है कि जिसे लोगों ने वली बनाया हो, अली तो वो वली है कि जिसे अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से अपनी तरफ से नहीं अल्लाह के हुक्म से कहा था मन कुन तो मौला हो फहाद अली उन मौला। कोई अली को वली बना सकता है? अल्लाह ने ये इख्तियार साहिबान ईमान किसी इंसान किसी को भी ये इख्तियार नहीं दिया, हत्ता नबी को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो खुद अपना जानशीन मुअय्यन कर लें। किसी नबी को अल्लाह सुब्हान आदम से लेकर खातम तक किसी को अल्लाह सुबहान व तआला ने उलुल अज़्म अंबिया से लेकर खातम तक किसी नबी को अल्लाह ने ये इख्तियार नहीं दिया कि जैसे नबुव्वत का इख्तियार आपके पास नहीं है, कह दी मैं नबी हूं आज के बाद से मैं नबी, किसने आपको इख्तियार दिया नबी बनने का, किसने आपको इख्तियार दिया रसूल बनने का, किसने आपको इख्तियार दिया पैगंबर बनने का, आपको इख्तियार नहीं है खुद से नबी बन जाओ, न लोगों को इख्तियार है कि इलेक्शन करके किसी को नबी बना ले या सिलेक्शन करके किसी को नबी बना ले, नहीं, یا شورا میں کسی کو نبی کا تعین کر لے، نہیں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، نبی بنانے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جس طرح سے نبی بنانے کا اختیار اللہ نے نہ اس انسان کو دیا ہے نہ لوگوں کو دیا ہے، اسی طرح سے نبی کا ولی بنانے کا اختیار بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے،
اپنے پاس رکھا ہے ذان گرامی،
یہ حقیقت ہے۔ اصول کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے ذان گرامی کہ حضرت داؤد جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، حضرت داؤد کی کئی ازواج تھی اور کئی سارے بچے تھے، تو ایک زوجہ اس کا بیٹا ایک نیک صالح شخص تھا اور بڑا محبوب بھی تھا حضرت داؤد کے، داؤد کو بہت پسند تھا وہ جوان، اور ایک زوجہ بھی ظاہر ہے ان کا بیٹا تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ حکم دیا، توجہ ہے نا میری طرف جانے کے لیے، اب جن جن کی توجہ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد والے محمد، حضرت داؤد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری عمر میں یہ حکم دیا کہ اے داؤد اپنا جانشین اپنے خاندان سے مقرر کرو، اپنے بچوں میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرو، تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ تو اب حضرت داؤد ان کی زوجہ کو بھی پتہ چلا کہ بھائی اس طرح کا اللہ کا حکم آیا، تو کہا بھائی یہ ہمارا بیٹا سب سے بہتر ہے، اس کو ہم حضرت داؤد کا جانشین بناتے ہیں، آپ کے بعد یہ لوگوں کی ہدایت کرے گا، اس کے پاس راہبری ہوگی، اس کے پاس امامت ہوگی۔ اللہ اکبر، بس ذان گرامی جب یہ ارادہ کیا اپنا جانشین بنانے کے لیے، ایک دفعہ اللہ کی وحی نازل ہوئی داؤد کو کہ داؤد تمہیں اپنا وصی بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، تم یہ نہ سوچنا کہ اگر میں نے تمہیں کہہ دیا کہ اپنے خاندان سے کسی کو ولی یا وصی بناؤ تو تم اختیار رکھتے ہو جس بیٹے کو بھی بنا دو، نہیں، ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اپنے خاندان سے بناؤ لیکن جس کو ہم کہیں گے اس کو تمہیں ولی اور وصی بنانا پڑے گا۔ رضان محترم، اس وقت میں اللہ نے وحی نازل کی کہ داؤد تمہارے بیٹوں میں سے سلیمان تمہارا جانشین، کون تعین کر رہا ہے؟ داؤد کو منع کر دیا، زوجہ کی رائے کو ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ بھی صالح انسان تھا، کہا نہیں، امامت کی، وصایت کی، ولایت کی اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے، اے داؤد تمہارے بچوں میں سے تو وہ سلیمان ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کہا لیکن ابھی ٹھہر جاؤ، اعلان نہ کرنا، کہا جیسے آپ کا حکم، بس تھوڑا سا وقت گزرا، اتنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آیا کہ بس دیکھو آیت اور نشانی تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ ایک شخص آیا، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دو افراد آئے جن کا آپس میں جھگڑا تھا، کہا کس بات کا جھگڑا ہے؟ کام فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ کہا کیا جھگڑا ہے؟ کہا اس کا باغ ہے، یہ باغ کا مالک ہے اور میں چرواہا ہوں، میرا ریوڑ ہے، اس کے ریوڑ نے میرے باغ کے تمام انگور کھا لیے، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے، جو میرا نقصان ہوا ہے اسے پورا کیا جائے۔ تو ایک دفعہ حضرت سلیمان نے اللہ کے حکم سے تمام بیٹوں کو کہا کہ دیکھو جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق، عقل و منطق کے مطابق، شریعت کے مطابق جو بھی اس کی صحیح قضاوت کرے گا، صحیح فیصلہ کرے گا، وہ اللہ کے حکم سے میرا جانشین ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ زنی محترم، بس سب خاموش رہے، کسی کو جواب نہ سوجا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان آگے بڑھتے ہیں، حضرت سلیمان ایک دفعہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتلاؤ، جس کا باغ تھا اس سے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ یہ واقعہ کب کا ہے،
یعنی دن میں پیش آیا یا رات میں پیش آیا؟ کہا کہ رات میں پیش آیا، رات میں یہ ریوڑ آئے ہیں، یہ جانور آئے ہیں، انہوں نے میرے سارے منہ کھا لیے۔ کہا اچھا، تو بس میں یہ حکم کرتا ہوں، میں یہ قضاوت کرتا ہوں کہ اس سال کا جتنا ان اس چرواہے کے جتنے جانور ہیں، گوسپند ہیں، اس کے جتنے بھی اون ہوگا، بال ہوں گے بھیڑ کے، اور جتنے بچے اس سال پیدا ہوں گے وہ سب کے سب باغ کے مالک کو دے دیے جائیں گے، سب کے سب باغ کے مالک کو دے دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ خاموشی چھا جاتی ہے، حضرت داؤد پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ تم نے کیوں کیا، جبکہ بڑے بڑے احبار اور بڑے بڑے قاضی تو یہ فیصلہ کرتے ہیں، چونکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے باغبان کا، باغدار کا جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان اس کے تمام جانوروں کے برابر ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کہو کہ اس کے تمام جانور اٹھا کر ہم اس کو دے دیں، انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے۔ تم نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ جانور اسی کے پاس رہیں، لیکن سال میں جو بچے پیدا ہوں گے اور جو اون پیدا ہوگا وہ سارا کا سارا کسے دے دیا جائے گا؟ باغ کے مالک کو۔ کہا کہ بابا اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں انگور کھائے ہیں، درخت موجود ہے، انگور کھائے ہیں، درخت موجود ہے، اگر سارے جانور اٹھا کر دے دیے جائیں تو اس کے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، جبکہ اس کے درخت موجود ہے، اس سال نہیں اگلے سال انگور دوبارہ آ جائیں گے۔ اگلے سال انگور دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی طرح سے جانور ان کے پاس رہنے چاہیے تاکہ اون بھی چلا جائے، اس سال کے بچے بھی چلے جائیں تو اگلے سال دوبارہ سے اون بھی آ جائے گا اور بچے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ وہاں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ سناتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا اس بات کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے سلیمان نے، یہ حق و حقیقت اور شریعت حضرت داؤد کے مطابق ہے۔ اور یاد رکھنا اے صاحبان ایمان، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ نبی کا جانشین خود سے اختیار کرے، یہ اللہ ہے کہ جو وصی کا اعلان کرتا ہے، ولی کا اعلان کرتا ہے، جانشین کا اعلان کرتا ہے، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے بعد میں آ کر دوسرے لوگوں کا انتخاب کیا، انہوں نے خدا کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذانی گرامی، دین کا وارث وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے لوگوں نے بنایا ہو، دین کا وارث تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو نفس رسول ہو، جو آل رسول ہو، جو عصمت کبرا کا حامل ہو، جو حجت خدا ہو۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ سادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ سادہ مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اپنا جانشین مقرر کرو، ہر نبی کو بھی اللہ نے معین کیا، اس کے جانشین کو بھی اللہ نے خود معین فرمایا، خود معین فرمایا۔ تو زن محترم، دین کے محافظ ائمہ اثار علیہ السلام، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر یعنی اہل قرآن۔ یہ اہل قرآن کون ہے؟ روایات کے مطابق، شیعہ اور سنی دونوں روایات کے مطابق، یہ اہل ذکر آل محمد علیہ السلام۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ بس زانی گرامی، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا، آج سات محرم ہو گئے اور کتنی تیزی سے یہ محرم گزر گیا۔ میرے مولا حسین عاشور آنے والا ہے، ہم سے حق عبادت ادا نہ ہوا، حق عزاداری ادا نہ ہوا، میرے مولا جیسے ہمیں رونا چاہیے ہم نہ رو سکے، مولا جیسے عزاداری کرنی چاہیے ہم نہ کر سکے۔ تو عزاداروں یہ جو 3 دن رہ گئے ہیں نا عزاداری کے، کل کے بعد سے تو 2 دن رہ گئے، یاد رکھنا اس بات کو، عزاداری ایک ایسی نعمت ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے ہدایت کے چراغ کو زندہ رکھا ہوا ہے، دین باقی ہے تو اسی عزاداری کی وجہ سے، یہی رونا، یہی گریہ کرنا، یہی ماتم کرنا، یہی کالے کپڑے پہننا، یہی جلوس نکالنا، یہی مجلس کرنا، یہی یا حسین کہنا، زانگرہ میں یہ دین کی نشانیاں ہیں، یہ دین کی حفاظت کی نشانیاں ہیں، یہ دین کی ترویج کی نشانیاں ہیں۔ افسوس ہے کہ لوگ عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، بد نصیب ہیں وہ لوگ، اور خوش نصیب ہیں وہ مائیں، اور خوش نصیب ہیں وہ بچے کہ جس گود میں، جس آغوش میں وہ پلتے اور بڑھتے ہیں، وہ مائیں یا حسین یا حسین کہہ کر پالتی ہیں۔ باپ خوب ننے ننے بچوں کی انگلی پکڑ کر عزاداری سے شہدا میں لے کر جاتا ہے، جلوس عزا میں لے کر جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ بچے، خوش نصیب ہیں وہ باپ کہ جو عزاداری کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، بچوں کو آمادہ کرتا ہے۔ آج ذرا گرامی 7 محرم ہے اور کربلا کے ایک بچے کا تذکرہ کرنا ہے، ایک ایسا بچہ ہے کہ جو بھائی حسن کی نشانی ہے، 13 سال کا ہے اور جسے قاسم کہتے ہیں، قاسم ابن الحسن، قاسم ایک مہ پارا، قاسم چاند جیسے چہرے والا، قاسم حضرت دشمن نے بھی قاسم کے چہرے کی تعریف کی ہے، کہا یہ چاند سا ٹکڑا یہ کس کا لال ہے؟ تو آپ ذرا سوچو، دشمن جس کو کہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے وہ اپنی ماں کی نگاہوں میں کتنا پیارا ہوگا، اللہ رے اللہ، کس کس طرح سے آل محمد نے اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے امام پر قربان کیا ہے۔ بس شب عاشور آ گئی نا عزاداروں، اور ایک دفعہ میرا مولا حسین محضر شہادت پڑھ رہا ہے، اکبر کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، عباس تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے، زہیر تم بھی شہید ہو جاؤ گے، حبیب تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے، ایک ایک کر کے سب کا بیان آ رہا ہے، قاسم سن رہا ہے کہ میرا نام کب آئے گا، لیکن حسین خاموش ہو گئے، قاسم کا نام نہ آیا، قاسم ایک کونے میں گئے، سر کو 2 زانوں میں دیا اور زار زار گریہ کرنا شروع کیا، ہائے میں یتیم ہوں، ہائے میرا باپ نہیں ہے نا، اس لیے میرے چچا نے شاید میرا نام محضر شہادت میں نہیں رکھا، اللہ اکبر۔ بس آئے چچا کے پاس، آ کر کہا چچا کیا مجھے آپ جام شہادت کی توفیق نہیں دیں گے، کیا مجھے اذن جہاد نہیں ملے گا؟ ہاں گلے لگا کر کہا، قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، قاسم تم تو اپنی ماں کا سہارا ہو۔ عزادارو، بس جب قاسم نے دیکھا نا ایسے اجازت نہیں ملے گی، بس دوڑا ہے، اما کہتا ہوا اپنی ماں کے پاس آئے، مادر گرامی، امو نے ہمیں شہدا کی فہرست میں شامل نہیں کیا، امو نے ہمیں شامل نہیں کیا، میں نے بڑی ضد کی ہے لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزادارو، بس ایک دفعہ مادر قاسم نے کہا، قاسم جب تم بہت چھوٹے تھے اس وقت میں تمہارے بابا نے ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا کہ قاسم جب مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزاداروں، بس قاسم خوش ہو جاتے ہیں،
तावीज लेकर चले, चेहरे पर मुस्कुराहट है। हुसैन ने देखा कासिम रोते हुए गए थे, मुस्कुराते हुए वापस आए। अल्लाह रे अल्लाह, जज्बा शहादत कासिम देखिए, अज़ादारो मुस्कुराते हुए आए। कहा मैं आपके लिए अपने बाबा का नामा लेकर आया हूँ, बाबा का नामा लेकर आया हूँ। अज़ादारों बस एक दफा हुसैन ने उस तावीज को लिया, आंखों पे लगाया, उसे चूमा, गिरिया फरमाया, और एक दफा जब खोला ना, क्या लिखा हुआ था, या बनैया कासिम अदरक अम्बिकल हुसैन। अरे कासिम, सन 61 हिजरी में मैं नहीं होऊंगा, मेरी तरफ से अपने चचा हुसैन पर कुर्बान हो जाना। बस अज़ादारों जब ये जुमला पढ़ा, एक दफा कासिम से कहा, कासिम तुम मेरे भाई का नामा लाए हो या मौत का परवाना लाए हो? मौत का परवाना लाए हो ना। अज़ादारों बस आशूर आने वाला है, शर्मा के नहीं रोना है। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जिस मजलिस में रोने की आवाजें बुलंद हो जाए ना, मुझे वो आवाज बड़ी पसंद है। अल्लाह रहमत करे उन आवाजों पर जो गमे हुसैन में बुलंद होती है। अज़ादारों बस मेरे मौला हुसैन ने एक खबर दी, कासिम तुम्हारा नाम भी शहीदों में है, और फकत तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे नन्हे अली असगर का नाम भी शहीदों में है। अज़ादारों बस सुन सकते हो तो सुनना, कासिम ने एक जुमला कहा, चचा हली से रोना इनल खयाम, अरे क्या दुश्मन खैमों में आ जाएगा, दुश्मन खैमों में आ जाएगा, हाय हमारी हुरमत पामाल होगी। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, कासिम तुम्हें ये गुमान करके बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अश्किया खैमे में आ जाएंगे। हाय मेरा मौला सैयद सज्जाद, यहाँ बाप का सर मौके नर्जों पर बुलंद हुआ, सैयद सज्जाद देख रहे हैं चादरें लुट रही है, और असीर करके कूफा की तरफ ले जाया जा रहा है। ये हौसला है सैयद सज्जाद का। अज़ादारों बस सुबह आशूर आ गई, सुबह आशूर आ गई। अज़ादारों बस जब एक एक करके सब शहादत पेश करते रहे, कासिम बार बार आ रहे हैं, अम्मो अब मेरी बारी है, अम्मो अब मुझे भी इज़्ज़त जहाद दीजिए। अज़ादारों बस बड़ी मुश्किल से जब इज़्ज़त जहाद मिला है ना, कासिम को हुसैन ने खुद सवार करवाया, खुद सवार करवाया, खुद तैयार किया है। भाई का अमामा सर पे रखा, पटका सीने पे डाल दिया, और बस जब सवार करवाने लगे ना, जिरा पहनाई, शमशीर को हमायल किया, अल्लाह अकबर। बस जब हसन का शेर जुलजना पर सवार हुआ है, घोड़े पर सवार हुआ है, एक दफा चंद कदम चला होगा, कहा कासिम रुक जा, हुसैन ने कहा कासिम रुक जा। बस हुसैन आगे बढ़े, एक दफा गिरेबान को चाक किया, कहा चचा क्या कर रहे हैं? कहा भतीजे, ये यतीमों की निशानी हुआ करती है अरबों में, शायद तुझे यतीम जानकर कोई कातिल तुझ पर रहम कर दे। अल्लाह अकबर। हुसैन जान बचाना चाहते हैं, कासिम जान देना चाहता है, बस गए कासिम, दादे शजाद दे रहा है अब्बास, जिसने फन्ने हर्ब सिखाया था। लेकिन कासिम क्या करता, एक पहलवान के बाद दूसरा पहलवान, दूसरे पहलवान के बाद तीसरा पहलवान, बस चारों तरफ से हमला हुआ, आवाज दी, चचा मेरी मदद को आओ। अज़ादार हो, बस हुसैन ने कमर को थामा, कमर को थामा, अपने भतीजे की तरफ चले, घोड़ा दौड़ा रहे हैं। जब وہ نزدیک پہنچے کیا دیکھا؟ قاتل قاسم کے سینے پہ سوار ہے، ہاتھ میں شمشیر ہے، ابھی سر قلم کرنے والا ہے۔ حسین نے جب تیزی سے گھوڑا بھگایا نا سداروں، بس ایک دفعہ فوج اشتیا میں بھگدڑ مچ گئی، ارے ادھر کے گھوڑے ادار، ادھر کے گھوڑے ادار۔ بس جب گھوڑوں کی ٹاپے قاسم کے ننے سے سینے میں پڑتی تھی نا، آواز دیتا تھا چچا، ارے چچا چچا، اما اما۔ حسین لاش پر پہنچے، ہائے قاسم تیرا چچا اس وقت پہنچا جب تیرے کسی
آل محمد کے چاہنے والے حسین کے عزدار جہاں کہیں عزداری میں مشغول ہیں، بار اللہ تمام مومنین کی حفاظت فرماؤں، مخصوصاً کربلا، سامرا، شام، جہاں جہاں عزدار موجود ہیں بار اللہ، نجف کے اندر، کاظمین، بار اللہ تمام زائرین کی حفاظت فرماؤں، دشمنان حسین کو نابود فرماؤں، شام میں جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرماؤں، یمن کے مومنین جو عزدار ہیں مولا حسین کے ماننے والے، بار الہ ان عزداروں کی حفاظت فرما، ان دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا فرما، ہماری مسنگ پرسنس کو رہائی نصیب فرما، شیخ ابراہیم زکزکی جو اس وقت زندان میں، ان کی زوجہ زندان میں، بار الہ جلد از جلد رہائی نصیب فرما، بحرین اور حجاز کے اندر افغانستان میں جو داعش اور دشمنوں کی قید میں، بار الہ رہائی نصیب فرما، شہدائے ملت جعفریہ کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرما، بیماران بیمار جو جہاں کہیں بھی ہیں جو عزاداری نہیں کر پا رہے، بار الہ بیماری کی وجہ سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔